إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان اللہ تعالی سارے عالمین کا رب ہے, تمام مخلوقات اپنے وجود کی ابتدا اور اپنے وجود کی بقا میں اللہ تعالی کی محتاج ہیں. ساری مخلوقات اپنی تمام حاجات میں, چاہے وہ حاجات ظاہری ہوں یا باطنی ہوں, ان تمام حاجات میں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے. ہر ہر بندہ, ہر ہر انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, اللہ کے آگے وہ عاجز, محتاج اور فقیر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید, اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے آگے فقیر ہو, محتاج ہو. یہ تو اللہ ہے جو غنی ہے جس کو کسی کی حاجت نہیں, اور حمید ہے ساری خوبیوں والا, تعریفوں کا حقدار ہے. اللہ رب ہے اور بندہ اس کا عبد, مربوب. اللہ خالق ہے اور بندہ مخلوق ہے. اللہ کے پاس سب کچھ ہے, بندے کے پاس کچھ نہیں ہے, اس کا اپنا کچھ نہیں ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, تمہارے پاس جو کوئی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. جو کچھ انسان کو ملا ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہے, وہ دیا گیا ہے. تو اللہ کے پاس سب کچھ ہے, انسان کے پاس کچھ نہیں ہے. وہ غنی ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ فقیر ہے, محتاج ہے, اس کو ضرورت ہے. اس کے پاس اتنا ہے کہ دینے سے ختم نہیں ہوتا ہے, بلکہ کم بھی نہیں ہوتا ہے. اسی لیے حدیث قدسی میں ہے کہ اگر ساری, یعنی سمندر جو ہے اس میں ایک سوئی ڈبوئی جائے, اس کے سرے پر جتنا پانی آتا ہے, اگر تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ ان کی سب کی چاہتوں کے مطابق عطا کرے تو اللہ کے خزانوں میں سے اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنا اس سوئی کے سمندر میں ڈبونے سے اس میں ہوتی ہے. اتنا سب اللہ کے پاس ہے. یہ بھی تمثیل کے لیے ہے, سمجھانے کے لیے ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا ہے کہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے. اللہ اپنی طرف سے چیزوں کو وجود دے سکتا ہے. بدیع السماوات والارض, آسمان و زمین کا عدم سے وجود ملانے والا ہے. اس کے پاس سب ہے, سب کچھ ہے اس کے پاس. انسان کے پاس کچھ نہیں ہے, اس کا اپنا کچھ نہیں ہے. انسان کو مانگنے والا اچھا نہیں لگتا, لیکن اللہ کو مانگنے والا اچھا لگتا ہے. انسان اس سے اگر کوئی کچھ مانگے ناراض ہوتا ہے, لیکن اللہ نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے، مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے۔ بندے کی نجات اور اس کی سعادت اسی میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا محتاج مانے اور اپنی حاجات میں اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تمہارے رب کا فرمان ہے، تمہارے رب کا حکم ہے، تمہارا رب تم سے کہتا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمْ، وہ تمہارا رب ہے، اس نے تم سے کہا ہے، ادعونی، تم اس سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تم مجھ کو پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، تم مجھ سے مانگو، میں عطا کروں گا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارے رب کا کہنا ہے، تمہارا رب تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم مجھ کو پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، تم کو عطا کروں گا جو تم مانگتے ہو، اور اللہ کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بندے کا اللہ سے مانگنا بندے کی طرف سے اس بات کا اقرار ہے کہ میرا کوئی رب ہے جس کے پاس ہے، جو سنتا ہے، جو دیتا ہے۔ ایک بندہ جب اللہ سے مانگ رہا ہے تو اس کا اللہ سے مانگنا جہاں اپنی حاجت کی تکمیل، اپنی حاجت کے حصول کی کوشش ہے، جو چاہیے وہ مانگ رہا ہے، وہی اس کے ایمان کی دلیل ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جس کو یہ پکارے تو پکار کو سنتا ہے، اس کا ایک رب ہے جو ایسا رحیم ہے کہ جب یہ مانگے تو بلا استحقاق اپنے رحم سے اس کو دیتا ہے، بس مانگنے سے دیتا ہے، اس کا ایک رب ہے جو بلا عوض دیتا ہے، بغیر کسی معاوضے کے دیتا ہے، اپنی طرف سے دیتا ہے، اس کا ایک رب ہے کہ اس سے جو کچھ مانگو دے سکتا ہے، اس کی اتنی قدرت ہے۔ تو ایک آدمی کا اللہ سے دعا کرنا صرف اپنی حاجت پورا کرنے کے لیے اللہ سے مانگنا نہیں ہے، بلکہ ایک انسان کا اللہ سے دعا کرنا اپنے ایمان کی تجدید ہے، وہ اللہ سے قرب کی کوشش ہے۔ اسی لیے ایک آدمی جب دعا کرتا ہے تو بہت ساری عبادات، دوسری عبادات بھی ہیں، دوسرے اعمال بھی ہیں، لیکن جو للہیت، جو قرب نزدیکی، جو تعلق، جو دل کی حالت دعا کے بعد ہوتی ہے، بہت ساری عبادات کے بعد نہیں ہوتی ہے، کیونکہ دعا ایک بہت پاورفل عبادت ہے جو آدمی کے اندر سے نکلتی ہے، اس میں اپنے آپ انسان کا دھیان ہوتا ہے، وہ متوجہ ہوتا ہے، وہ مانگتا ہے، وہ گڑگڑاتا ہے، وہ اپنے محتاج ہونے کا احساس لے کے ہاتھ پھیلاتا ہے، وہ پریکٹیکلی عملی طور پر اپنے محتاج ہونے کا ثبوت دیتا ہے، اس کا دل اپنے سے اوپر کسی اور کی طرف لگا ہوا ہوتا ہے۔ دعا بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا رب کہتا ہے تم مجھ کو پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جہاں یہ کہا کہ میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تو اللہ نے اپنی طرف سے اوقات متعین نہیں کیے کہ میری فرصت کا وقت یہ ہے، فلاں وقت تم پکارنا، فلاں وقت سنوں گا، باقی اوقات میں نہیں سنوں گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ تم پکارو میں سنوں گا۔ اللہ کو معلوم ہے بندے کا مسئلہ کبھی بھی آ سکتا ہے، مسائل، مصیبتیں، پریشانیاں، ان کا کوئی وقت ایسا تو ہے نہیں کہ صبح میں اتنے ہی بجے ہمیشہ پریشانی آئے گی، دوپہر میں اتنے ہی بجے انسان کو اللہ کے پکارنے کی ضرورت پیدا ہوگی. کبھی بھی مسئلہ آ سکتا ہے, کبھی بھی آدمی پریشان ہو سکتا ہے, سفر میں, حضر میں, دن میں, رات میں, صحت, بیماری, گھر کے معاملات, تجارت کے معاملات, معاشی معاملات, دینی معاملات, کچھ بھی معاملات آدمی کے ہو سکتے ہیں, کبھی بھی اس کو اللہ کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. اور سب کچھ ہونے والے کے پاس بھی اللہ کے تقرب کے لیے دعا کی اس کو حاجت ہو سکتی ہے. کیونکہ یہ جو لذت ہے, اگر آدمی کے پاس دنیا کے سارے خزانے ہوں تب بھی ایک چیز ہمیشہ اس کے پاس کم رہے گی, وہ اللہ کے قرب کی لذت. جب تک اللہ کے آگے آدمی گڑ گڑاتا نہیں, ہاتھ پھیلاتا نہیں, اللہ سے مانگتا نہیں, اللہ کو پکارتا نہیں ہے, یہ خلا پر نہیں ہو سکتا ہے, یہ کمی پوری نہیں ہو سکتی ہے. دنیا کے خزانے اللہ کے قرب کی لذت انسان کو نہیں دے سکتے ہیں. دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ ہیں, کم ہیں اللہ کے قرب کے مقابلے میں. اسی لیے جنت میں بھی جنت کی نعمتیں کیا کم ہیں. جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا بندوں کو, وہ جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے. جب اللہ کو دیکھیں گے جنت میں جانے کے بعد میں, تو جنت کی نعمتیں اتنی اعلیٰ ترین نعمتیں جن کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا ہے. ایک انسان جنتی جنت میں ان ساری نعمتوں کو بھول جائے گا جب وہ اللہ کو دیکھے گا. اب بتائیے اللہ تعالیٰ کے قرب اور اللہ کے دیدار کی لذت کیا ہو سکتی ہے. تو دنیا میں قرب ہے, آخرت میں دیدار ہے, اور وہاں بھی قرب کے مراتب ہیں. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے جہاں حکم دیا کہ پکارو, وہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا جب چاہے پکارو. بتائیے کتنا احسان ہے اللہ کا, اللہ نے وقت طے نہیں کیا, اللہ نے وقت طے نہیں کیا. جب تیرا مسئلہ ہے پکار. ایسا کوئی بادشاہ ہے جو ہر وقت تیار ہے کہ جب تیرا مسئلہ ہو میری طرف متوجہ ہو جا, میں تیری طرف متوجہ ہو جاؤں گا, میں تیری پکار کو سنوں گا, میں تیرے مسائل کو حل کروں گا, تو میرے قریب آنا چاہے میں تیری طرف قریب آؤں گا. ہے کوئی ایسا بادشاہ؟ اور یہ بادشاہ کیسا بادشاہ ہے؟ قیامت کے دن سارے بادشاہ اس کے آگے برہنہ ہوں گے, ننگے کھڑے ہوں گے. اتنا بڑا ہے وہ, اتنے چھوٹے ہیں سارے بادشاہ اس کے آگے. اور بڑے بڑے نبی اس کی عظمت اور اس کے جلال سے ڈر رہے ہوں گے. بڑے بڑے نبی, رسول, نیک لوگ اللہ سے ڈر رہے ہوں گے, اتنی عظمت والا وہ ہے. لیکن جہاں وہ عظمت والا ہے, جہاں وہ جلال والا ہے, جہاں وہ کبریائی والا ہے, وہیں وہ رحم والا بھی ہے. اسی لیے اس نے قرآن کی ہر سورت میں ابتدا میں پڑھنا ہم کو سکھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تو اللہ رحم والا ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیا دعا کا, اور بندوں سے وعدہ کیا کہ جب کبھی تم پکارو گے میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اور کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي, اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتاؤ فَإِنِّي قَرِيب, میں تو قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَان, جب بھی پکارنے والا, جب بھی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے, پکارنے والا مجھ کو پکارتا ہے, اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب کبھی مجھ کو پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار, اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. تو جب بھی بندہ اللہ کو پکارے اللہ اس کی دعا کے سننے کے لیے تیار ہے. لیکن یہ سعادت اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کو اللہ کی طرف سے اللہ کے قرب کی توفیق ملے. ورنہ کتنے لوگ ہیں جو محتاج ہو کر بھی اللہ کو نہیں پکارتے, اور کتنے لوگ ہیں جن کے پاس دنیا کا سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اللہ کو پکارتے ہیں. یہ بھی عجیب محتاجی ہے, بڑی محتاجی ہے کہ انسان کے پاس نہ ہو اور پھر بھی اللہ کو نہ پکارے. اس کو ضرورت ہے مانگنے کی، اس کے کئی مسائل پھنسے ہوئے ہیں، اور دنیا میں مسائل نہیں تو دینی تو ہیں، اور آج کے نہیں ہیں تو مرنے کے بعد کے تو ہیں. انسان کبھی مسائل سے خالی نہیں ہو سکتا ہے. جو انسان مسائل سے خالی نہیں ہے وہ اللہ سے مانگنا چھوڑ دے، اس سے زیادہ جاہل کون ہو سکتا ہے. جو آدمی کبھی مسائل اس کو نہیں چھوڑتے، یہ اللہ کو چھوڑ دے، یہ اللہ سے مانگنا چھوڑ دے، اس سے زیادہ نا سمجھ کون ہو سکتا ہے. اس لیے کہ دعا سب سے آسان حل ہے، دعا سب سے آسان حل ہے. اس لیے کہ اللہ تمام چیزوں کا بدل بن سکتا ہے. اللہ کا کچھ بھی بدل بن سکتا ہے؟ نہیں. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اللہ کافی ہے، پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. لیکن دنیا کا سب انسان کے پاس ہو، اب اللہ کی ضرورت نہیں، ایسا مرحلہ کبھی بھی نہیں آتا ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. ایسا مرحلہ انسان کی زندگی میں کبھی نہیں آتا ہے کہ اب تو میرے پاس سب ہے، اب اللہ کی بھی ضرورت نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے. لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ ہے، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں. قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم فقلنا اضرب بعصاک البحر، کہ اللہ تعالی بعض حالات میں بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اسباب کا بدل بن جاتا ہے، کچھ نہیں ہے سولوشن، لیکن اللہ تعالی اس کے لیے حل اپنی طرف سے پیدا کرتا ہے. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو متقی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو. یجعل له مخرجا، اس کے لیے راستہ بناتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے اس کی عقل بھی کام نہیں کرتی ہے، سمجھ میں بھی نہیں آتا یہ کیسے ہو گیا ہے. تو اللہ وہ ہے، بندہ اللہ کو چھوڑ دے، یہ انسان کے لیے سب سے زیادہ خسارے کی چیز ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے محتاج ہونے کا اعتراف کرے، اور دعا سے اچھا کوئی طریقہ نہیں کہ آدمی اپنے محتاج ہونے کا ثبوت دے. میں محتاج ہوں کا ثبوت کیا ہے؟ آپ دعا کریں، اللہ سے مانگے، گڑ گڑائے اللہ کے آگے. اور دنیا کے مسائل ہیں، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے مسائل جو دنیا سے بڑے ہیں، ان مسائل کے حل کے لیے اللہ سے دعا کریں. تو دعا ایک بہت ہی قیمتی عمل ہے، جو عام طور سے ایک آدمی دعا کے سلسلے میں غفلت برتتا ہے. بہت سارے لوگ دعا کے سلسلے میں لاپرواہ ہوتے ہیں. اجتماعی دعا بدعت ہے، فلاں بدعت ہے، یہ بدعت ہے، ہوتے 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 بعض اوقات آدمی دعا کے سلسلے میں بالکل لاپرواہ ہو جاتا ہے. کچھ اوقات آدمی کے ہونے چاہیے جس میں آدمی اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کے اللہ سے مانگے، اللہ سے دعا مانگے. اور دعا انسان کو دھو دیتی ہے، اس کے اندر کا تکبر توڑتی ہے، دعا تکبر توڑتی ہے، دعا بندے میں تواضع پیدا کرتی ہے، دعا بندے کو اپنی محتاجی کا احساس دلاتی ہے، دعا بندے کو بندہ ہونا سکھاتی ہے، اللہ کی معرفت اس کے دل میں اس کی تجدید دعا کرتی ہے، اللہ کے رب ہونے، اللہ کے خالق مالک، اللہ کے مربی ہونے، اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے، میرا مالک ہے کوئی جس سے میں مانگتا ہوں، کوئی ہے جو مجھ کو دیتا ہے، میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہو کے بھی نہیں ہونے کے برابر ہے، اگر وہ اس دی ہوئی چیز سے استفادہ کی توفیق نہ دے، ملا ہوا بھی آدمی کو نفع نہیں پہنچاتا ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اس کو یاد رکھیے. سب ہے لیکن اس سے فائدہ اٹھانا اللہ چاہے تو ہی ہو سکتا ہے، نہیں تو نہیں. اس لیے آدمی اللہ سے دعا کرنا نہیں چھوڑے. آج کی اس گفتگو میں اسی موضوع سے متعلق کچھ باتیں ہم دیکھیں گے کہ دعا کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، اور خصوصاً دعا کے سلسلے میں بہت سارے مسلمان کیا غلطیاں کرتے ہیں، دعا میں عام طور سے لوگ کیا غلطیاں کرتے ہیں۔ بہت ساری غلطیاں ہیں، میں صرف 20 بیان کروں گا۔ شیخ بکر ابو زید کی بہت اچھی کتاب ہے دعا کے سلسلے میں، تصحیح الدعاء، دعا کی تصحیح، دعا کی اصلاح، اتنی موٹی کتاب ہے، اس میں سے کچھ باتیں میں نے لی ہیں۔ تو آج کے درس میں یہی غلطیاں ہم دیکھیں گے کہ عام طور سے لوگ دعا میں کیا غلطیاں کرتے ہیں، اور یہ باتیں ہم کو معلوم ہوں گی تو بہت ممکن ہے کہ ہم اپنی اور دوسروں کی اصلاح کریں، تاکہ ہماری دعا بھی اللہ کے ہاں قبول ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو کہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہو جائے، یا ہم دعا کریں وہ ہمارے لیے نفع کے بجائے ضرر پیدا کرے، نقصان دہ ہمارے لیے دعا ہو جائے۔ تو دعا کی عام طور سے جو غلطیاں ہوتی ہیں دعا کے سلسلے میں، کرنے نہیں کرنے، کیسے کرنے، طریقے میں یا الفاظ میں یا انداز میں، حیثیت میں، تو دعا کے بارے میں کیا غلطیاں ہیں، آج کے درس میں ہم یہی باتیں ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کے ہاں دعا کا بہت بڑا مقام ہے، عبادات میں ایک اہم شان، عظیم شان عبادت دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ اکرم، دعا سے زیادہ شرف والی کوئی چیز نہیں ہے، دعا سے بڑھ کر کوئی چیز شرف میں اللہ کے ہاں دعا سے بڑھ کر نہیں ہے۔ دعا کا بہت بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں، بہت عظیم شان عبادت ہے دعا۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی اور حاکم نے روایت کیا، اور امام البخاری نے بھی الادب المفرد میں اس کو ذکر کیا، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ بلکہ دعا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا عین عبادت ہے، عبادت کی اصل دعا میں۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت انتہا درجے کی محبت، انتہا درجے کا خوف، انتہا درجے کی تعظیم، جب یہ تین چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو اس کیفیت کا نام عبادت ہے۔ عبادت اصل کیا ہے عبادت کی؟ ابن کثیر نے، ابن قیم وغیرہ نے، علماء نے اس کو ذکر کیا ہے لغوی اعتبار سے، اصل شرعاً عبادت کیا ہے؟ کہ انتہا درجے کی محبت، انتہا درجے کی کا خوف، اور انتہا درجے کی تعظیم، عظمت، بڑائی کا احساس، یہ تین چیزیں جب جمع ہو جائیں تو اس کیفیت کا نام، اس کا نام عبادت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادة، دعا عین عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا میں بندہ اللہ سے محبت سے مانگتا ہے، میرا رب مجھ کو دے گا، میں گناہگار ہوں، برا ہوں، گرا پڑا ہوں، میرے پاس مانگنے کے لیے کوئی حق نہیں ہے، لیکن میرا رب ایسا ہے کہ مانگنے والے کو دیتا ہے، وہ بہت اچھا ہے۔ آدمی محبت سے اللہ سے مانگتا ہے، وہ سب سے اچھا ہے، دوسروں سے مانگوں گا نہیں دیں گے، لیکن وہ دیتا ہے، میرے گناہگار ہونے کا علم اس سے زیادہ کسی کو نہیں ہے۔ دوسروں کو دلیل کی ضرورت ہے، اس کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں، وہ تو اندر تک جانتا ہے مجھ کو کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ مجھ کو دیتا ہے، وہ بڑا رحم کرنے والا۔ محبت انتہا درجے کی، انتہا درجے کا خوف کہ اگر وہ پکڑنے پر آئے کہیں بھاگ نہیں سکتا، دوسروں سے بھاگ سکتا ہوں، اس سے نہیں بھاگ سکتا، اور وہ ایسی پکڑ والا ہے کہ اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں مجھ کو پکڑنے کے لیے، وہ جیسا چاہے میرے ساتھ، اس کی مرضی میرے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن سکتی، اس کا چاہنا چیزوں کا ہو جانا ہے، وہ چاہتا ہے، حکم دیتا ہے، ہو جاتا ہے۔ اور تعظیم، وہ ایسی عظمت والا ہے، سورج، چاند، ستارے، سات و آسمان، زمین، ساری مخلوقات اس کے آگے ہیچ ہیں، اس کے آگے کم ہیں، سب سے بڑا ہے، عظمت والا ہے، بڑائی صرف اسی کے لیے ہے۔ تینوں کیفیات مل کے دعا میں سب کچھ ہوتا ہے آدمی کے پاس، اسی لیے کہا الدعاء هو العبادة، دعا عین عبادت ہے، دعا عین عبادت ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور اصحاب السنن، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابن حبان اور حاکم، بہت سارے محدثین نے روایت کیا ہے، اور یہ روایت صحیح ہے۔ ایک روایت میں افضل العبادہ الدعاء، ساری عبادتوں میں سب سے افضل عبادت دعا ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ ساری عبادات کا حاصل اللہ سے طلب ہے. ساری عبادت کا حاصل کیا ہے؟ اللہ سے طلب ہے. دنیا اور آخرت میں خیر اور نجات، اللہ کا قرب اور مسائل کا حل، ساری عبادات کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کا قرب مل جائے، دنیا اور آخرت میں مسائل حل ہوں، انسان کو نجات مل جائے، ساری عبادات کا حاصل یہ ہے. تو دعا عین عبادت ہے، دعا عین عبادت ہے. آئیے دیکھتے ہیں دعا میں عام طور سے لوگ کیا غلطیاں کرتے ہیں. نمبر ایک، دعا میں سستی کرنا. پہلی غلطی کیا ہے؟ دعا بعد میں کریں گے. دعا میں سستی کرنا، دعا کا موقع ہونے کے باوجود دعا نہیں کرنا، دعا کو چھوڑے رکھنا، اور دعا کے سلسلے میں عاجز ہو جانا. جیسے کسی کو کہا جائے ذرا کھڑے ہو جاؤ، نہیں کھڑا ہو سکتا میں. کیوں؟ اس لیے کہ بیمار ہے. لیکن لیٹے لیٹے دعا نہیں کر سکتا. ایک آدمی اگر کچھ حل نہیں کر سکتا ہے تو اس کے پاس دعا کا تو موقع ہے. آدمی دعا بھی چھوڑ دے، یہ عاجزی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اعجز الناس من عجز عن الدعاء، لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ ہے جو دعا سے عاجز آ جائے. سب سے زیادہ محتاج عاجز کس کو کہیں گے؟ مثلا ایک آدمی ہے، ایک آدمی ہے، وہ بستر پر پڑا ہوا ہے، نہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے، نہ پاؤں اٹھا سکتا ہے، نہ اٹھ کے بیٹھ سکتا ہے، نہ کروٹ لے سکتا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ عاجز ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس کو عاجزی کہتے ہیں. ایک آدمی اگر کچھ نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ سے تو مانگ سکتا ہے. ایک آدمی دیکھ رہا ہے طوفان آ رہا ہے، ایک آدمی دیکھ رہا ہے کشتی ڈوب سکتی ہے، ایک آدمی دیکھ رہا ہے زلزلہ آ رہا ہے، ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ آندھی چل رہی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کی موت قریب ہے. اب وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، وہ زلزلہ روک سکتا ہے، وہ طوفان کو روک سکتا ہے؟ نہیں. تو یہ عاجز ہے دنیاوی اعتبار سے، وہ اسباب کی شکل میں کچھ نہیں کر سکتا ہے. لیکن کیا وہ ایسی صورت میں اللہ کو نہیں پکار سکتا ہے؟ وہ اللہ سے مانگ سکتا ہے، اے اللہ میری حفاظت کر، اے اللہ مجھ کو بچا لے، اے اللہ میرے مسئلے کو حل کر. ایک آدمی جب سارے حل، سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں تب بھی اس کے پاس دعا کا موقع باقی رہتا ہے، اللہ تعالی تب بھی کر سکتا ہے، کر سکتا ہے، پھر بھی وہ دعا نہ کرے اللہ سے، تو یہ اتنا عاجز ہے کہ یہ دعا بھی نہیں کر سکتا ہے. دوسرا تو کچھ کر نہیں سکتا ہے، دعا بھی نہیں کر سکتا ہے. تو سب سے زیادہ عاجز آدمی وہ ہے جو دعا میں عاجز ہو، دعا بھی نہ کر سکتا ہو. اور دعا کرنے کے لیے زبان ہلانے کی ضرورت ہے؟ نہیں. آدمی دل کے دل میں اللہ کو پکار سکتا ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے جی میں، اپنے دل کے دل میں اللہ سے دعا کر سکتا ہے. وہ بھی آدمی نہیں کر سکے، اپنے دل کو، اپنے قلب کو، اپنے باطن کو اندر سے اللہ کی طرف متوجہ نہ کر سکے اپنے مسائل کے حل کے لیے، اس سے زیادہ محتاج اور عاجز کون ہوگا؟ اس سے زیادہ اپاہج اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اعجز الناس من عجز عن الدعاء، لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ ہے جو دعا کرنے سے عاجز آ جائے، دعا بھی نہیں کر سکتا ہو، اس سے زیادہ محتاج کون ہو سکتا ہے؟ اس کو امام الطبرانی نے اپنی کتاب الاوسط میں اور امام البیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں ذکر کیا ہے، اور یہ صحیح روایت ہے. شیخ الالبانی نے سیل جامع صغیر میں اس کو صحیح کہا ہے. نمبر دو، دعا کے سلسلے میں دوسری غلطی یہ ہے کہ بعض لوگ دعا کرتے ہیں، لیکن دعا کب کرتے ہیں؟ جب مسائل آتے ہیں. لیکن جب مسائل نہیں ہوتے ہیں سامنے تو پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں. اللہ کو دونوں حالات میں پکارنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے لیے صرف دنیا کے مسائل مسائل ہوتے ہیں، آخرت کے مسائل کی طرف ان کا دھیان نہیں ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ آج اگر بہت خوشحال ہیں تو قبر کا مسئلہ سامنے نہیں ہے؟ قبر کا تو مسئلہ سامنے ہے، دنیا کا سب کچھ مل چکا ہے، لیکن موت کے بعد جنت جہنم صراط حشر قبر یہ سارے مسائل کیا ہیں؟ یہ ابھی بھی باقی ہیں. تو آدمی کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ سے دعا کرتا رہے, چاہے وہ مصیبت میں ہو چاہے وہ راحت میں ہو, اللہ کو کسی حال میں بھولنا نہیں چاہیے. اللہ سے دعا میں یہ بھی تو کہہ سکتا ہے اللہ تو نے بہت کچھ دیا, تیرا بڑا احسان میرے اوپر ہے, حمد و ثنا اللہ کی کر سکتا ہے دعا میں. کتنا آدمی کرتا ہے, کیونکہ آدمی اگر واقعی شکر کرے اللہ کا تو اللہ کی طرف سے نعمت میں استحکام پیدا ہوتا ہے, اس کی بقا ہوتی ہے. لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے ہم تمہاری نعمت اور بڑھائیں گے, تمہاری نعمت اور بڑھائیں گے. تو اللہ کی طرف سے تو وعدہ ہے, آدمی کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ سے دعا کرتا رہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا, جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, کوئی مصیبت اس پر آتی ہے, کوئی تکلیف اس کو آتی ہے, دعانا لجنبہ اپنی کروٹ پر, او قاعدن یا بیٹھے بیٹھے, یا او قائما کھڑے کھڑے اللہ کو پکارنے لگتا ہے, یعنی کھڑے بیٹھے اپنی کروٹ پر اللہ کو پکارنا شروع کرتا ہے. کب؟ جب مصیبت آتی ہے, جب تکلیف میں ہوتا ہے, پریشانی میں ہوتا ہے. فلما کشفنا عنہ ضرہ, لیکن جب ہم اس کی تکلیف کو ہٹا دیتے ہیں, مر کلم یدعنا الى ضر مسه, ایسا نکل جاتا ہے گویا کہ کبھی اس نے ہم کو پکارا ہی نہیں تھا مصیبت میں. مشرکین کے بھی بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جب سمندر میں ہوتے ہیں, کشتیوں میں ہوتے ہیں, اور جب طوفان آتا ہے تو اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن جب اللہ تعالیٰ بچا کے ان کو زمین پر لے آتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کرتے ہیں, اپنے بتوں کی تعریف شروع کر دیتے ہیں. تو آدمی مصیبت میں اللہ کو پکارتا ہے, لیکن جیسے ہی مصیبت ٹل جاتی ہے اللہ کو بھول جاتا ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی اللہ کی ناشکری ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ کے آگے گڑ گڑانے والا ہو, اپنی عاجزی اپنی محتاجی کا اقرار کرنے والا ہو, اور ہمیشہ اللہ کو اللہ تعالیٰ کا اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر اللہ کو پکارنے والا بنے. دنیا اور آخرت کے مسائل اللہ سے حل کرانے کے لیے اللہ کو پکارنے والا بنے. تو دوسری غلطی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ تکلیف کے حالات میں اللہ سے دعا کرتے ہیں, لیکن راحت کے حالات میں نہ صرف اللہ سے دعا نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ کو بھول کے سرکشی میں پڑ جاتے ہیں اور اللہ کی نعمتیں اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرتے ہیں. اللہ کی نعمتیں, اللہ کی شریعت, اللہ کے دین, اللہ کے حکم اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرتے ہیں, یہ بھی غلط بات ہے. نمبر تین, بعض لوگ مستقلاً دعا ترک کر دیتے ہیں. جیسے بعض اوقات آدمی اللہ سے مانگنے سے کراہت کرتا ہے, نہیں چاہیے ہم کو, نہیں مانگنا ہے ہم کو. کیوں, کب ہوتا ہے ایسا؟ بعض اوقات ایک آدمی کوئی چیز اللہ سے مانگتا ہے, مثلاً بیٹا مانگا بیٹی ہوئی, پھر بیٹا مانگا بیٹی ہوئی, پھر بیٹا مانگا بیٹی ہوئی. کوئی رشتہ دار تھا قریبی, بیمار تھا, اس کے لیے شفا کی دعا کی, مر گیا. کچھ مسئلہ تھا دعا کی, حل نہیں ہوا. بعض اوقات بندہ اللہ سے غصہ ہو جاتا ہے اور مستقلاً دعا ترک کر دیتا ہے, نہیں مانگنا ہے اس کو, بولے ذرا اللہ سے تو مانگ, نہیں مانگنا ہے ہم کو. یہ کفر ہے, اسلام سے آدمی نکل جاتا ہے. مطلقاً دعا ترک کر دینا اللہ سے اور دعا سے بیزاری ظاہر کرنا کفر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, تمہارے رب کا فرمان ہے کہ تم مجھ کو پکارو, مجھ سے دعا کرو, میں تمہاری دعا قبول کروں گا. آگے کیا فرمایا, ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين, ہاں وہ لوگ جو میری عبادت سے گھمنڈ کرتے ہیں, گھمنڈ کرتے ہیں, اکڑتے ہیں مانگنے سے, دعا کرنے سے, عبادت کرنے سے, سيدخلون جهنم داخرين, ان قریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. جو اللہ کی عبادت سے اکڑتے ہیں, اللہ سے مانگنے سے اکڑتے ہیں, گھمنڈ کرتے ہیں اللہ کے مقابلے میں, ارے سب ہے ہمارے پاس کیا مانگے, اب گھمنڈ کرتے اللہ تعالی سے, تو ایسے لوگ سیدخلون جہنم داخرین, ان قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. گھمنڈ کیا انہوں نے, اللہ ان کو ذلیل کرے گا آخرت میں. تو اللہ سے مانگنا چھوڑنا نہیں چاہیے. آج مسئلہ حل نہیں ہوا, اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھنا چاہیے, بھروسہ رکھنا چاہیے. اللہ کی مصلحت غالب ہوتی ہے ہماری حاجت پر. اللہ جانتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. ہم مانگے اللہ سے, لیکن اس کے باوجود اگر نہیں حل ہوتا ہے تو اللہ سے شکایت نہ کریں, اللہ سے ناراض نہ ہوں, اللہ کے شان میں ایسی کوئی بات نہ کہیں جس سے ہماری دنیا تو گئی آخرت بھی گئی ایسا ہو جائے. بہت ضروری ہے. یہ سورہ غافر کی آیت نمبر 60 ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انہ من لم یسأل اللہ تعالی یغضب علیہ, وہ بندہ جو اللہ تعالی سے سوال نہیں کرتا, وہ بندہ جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے, جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ اس سے غصہ ہوتا ہے, اللہ اس سے غصہ ہوتا ہے. اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. کیوں غصہ ہوتا ہے؟ اللہ رب ہے, اس کے پاس سب کچھ ہے, یہ بندہ ہے, محتاج ہے, پھر بھی نہیں مانگتا اللہ سے, اتنا اکڑتا ہے اللہ سے, اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے. اللہ کو مانگنے والا پسند ہے, نہیں مانگنے والا پسند نہیں ہے. عجیب بات ہے, مخلوق کا الٹا ہے. وَاللَّهُ يَغْضَبُ إِن تَرَكْتَ سُؤَالَهُ وَبُنَيَّ آدَمُ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ, مشہور شعر ہے عربی زبان کا, کہ اللہ تو وہ ہے کہ جب تو اس سے مانگنا چھوڑے تو غصہ ہوتا ہے, اور آدم کی اولاد ایسی ہے کہ مانگے تو غصہ ہوتی ہے. انسان کو مانگو اور مانگا اس نے ایسا ہو جاتا ہے, لیکن اللہ سے مانگ, اچھا میرے بندے نے مانگا مجھ سے. بندے کی عزت دنیا میں مخلوق کے سامنے مانگنے سے گھٹتی ہے کہ بڑھتی ہے؟ گھٹتی ہے, لیکن اللہ کے ہاں اس کی عزت مانگنے سے بڑھ جاتی ہے. اب آدمی عزت کا طریقہ خود اختیار کرے, کس سے مانگنا چاہیے, کہ وہ تو مانگنے والے کو عزت دیتا ہے پھر آدمی اس سے نہ مانگے تو یہ ذلت نہیں ہے؟ سیدخلون جہنم داخرین. تو جو نہیں مانگتا ہے اس کو عزت نہیں چاہیے, ذلیل کر کے جہنم میں داخل کریں گے اس کو. یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے اس کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اچھا اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض صوفیہ نے ایک نیا فلسفہ نکالا اس میں. انہوں نے کیا کہا, دیکھو تقدیر میں جو ہے وہ تو مل کے رہے گا, مانگو نہیں مانگو, تو تقدیر پر رضا کے خلاف ہے اللہ سے مانگنا. یہ انبیاء کو بھی نہیں سوجھی, صوفیہ کو سوجھی, کہ اللہ نے جو تکلیف ڈالی ہے آپ کہہ رہے ہو اللہ تکلیف ہٹا, یعنی آپ راضی نہیں ہو اللہ کے فیصلے سے. کوئی آدمی نے ہاں نا صحیح ہے, تکلیف ڈالا کون؟ اللہ. فیصلہ کیا کون؟ اللہ. اور تو کہہ رہا ہٹا, یعنی تو زیادہ سمجھدار ہے, اللہ حکمت والا ہے, تو اللہ کے فیصلے کو بدلنا چاہتا ہے, تو دعا نہیں کرنا چاہیے. تکلیف ہٹانے کے لیے اللہ کو نہیں کہنا چاہیے, تکلیف آنے دو, جیسا اللہ رکھے ہم راضی ہیں. یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے, یہ جہالت ہے. اسی لیے ایمان میں بھی غلو ہوتا ہے اور اعمال میں بھی غلو ہوتا ہے. یہ ایمان کا غلو ہے, یہ تقدیر پر عقیدے میں غلو ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے غلو کیا ان پر ایمان لانے میں, ایمان میں بھی غلو ہو جاتا ہے کہ آدمی جو ماننا ہے عجیب و غریب قسم ایجاد کر لے ایمان کی, یہ کون سا ایمان ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے نبی مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے. چھوٹی بڑی ہر چیز اللہ سے مانگنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے بندے سے جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے. یہ صرف حاجت کی حاجت کے پورا کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ خود ایک عبادت ہے, یہ خود ایک عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل, دعا فائدہ مند ہوتی ہے ہر مصیبت کے سلسلے میں, چاہے وہ مصیبت آئی ہو یا نہیں آئی ہو. دیکھیے دو طرح سے معاملہ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے دفع البلاء اور دوسرا ہے رفع البلاء. یہ کیا ہے دفع البلاء؟ کیا ہے بلا؟ آئی نہیں ابھی, آ رہی ہے اس کو دفع کرنا. دوسرا ہے بلا آ چکی ہے اس کو رفع کرنا. رفع کرنا دفع کرنا, رفع دفع. تو ہر حیثیت سے دعا نفع دیتی ہے. اگر مصیبت آئی نہیں ہے لیکن آدمی سمجھتا آ سکتی ہے, اگر آدمی اللہ سے مانگے اے اللہ اگر کوئی مصیبت آنے والی ہے تو مت آنے دے, تو دعا کا فائدہ ہوتا ہے. دعا آ چکی ہے, مصیبت آ چکی ہے, مصیبت میں مبتلا ہو چکا ہے, اللہ سے کہے اللہ مصیبت آ چکی ہے, اللہ اس مصیبت کو ہٹا دے, تو بھی دعا سے فائدہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, الدعاء ينفع مما نزل, دعا اس مصیبت میں بھی نفع دیتی ہے جو مصیبت آ چکی ہے, اور ومما لم ينزل, اور اس مصیبت سے بھی نجات کا ذریعہ ہوتی ہے جو ابھی تک آئی نہیں ہے. فعلیکم عباد اللہ بالدعاء, اے اللہ کے بندو اللہ سے دعا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, اے اللہ کے بندو اللہ سے دعا کرو. اللہ کی تقدیر پر ایمان ہے لیکن اس ایمان کے ساتھ ساتھ اس پر بھی ایمان ہے کہ اللہ چاہے تو ڈالی ہوئی تکلیف اٹھا لیتا ہے, یہ ایمان کی تکمیل ہے. اللہ نے تکلیف ڈالی, اب تکلیف ہٹا کون سکتا ہے؟ اللہ. تو وہ اللہ ایسا ہے کہ تکلیف ڈالتا ہے, اور بندہ جب اس تکلیف کے ہٹانے کی اللہ سے دعا کرتا ہے اس بندے کی خاطر اللہ تکلیف بھی ہٹاتا ہے. تو بندے کے مطالبے پہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے میں جو بندے کے لیے قضا کا معاملہ ہے اللہ اس کو بدل دیتا ہے. کیا بندے کا شرف نہیں ہے, لیس شیئن اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء, دعا سے زیادہ کوئی اللہ کے نزدیک اکرام والی چیز نہیں ہے, شرف والی چیز نہیں. دعا بہت بڑی چیز ہے, اللہ اس پر ڈالی ہوئی تکلیف کو ہٹا دیتا ہے. تو یہ اللہ کا معاملہ ہے. تو بندے کے لیے حکم کیا ہے, اللہ سے دعا کرے. فعلیکم عباد اللہ بالدعاء, اللہ کے بندو اللہ سے دعا کرتے رہا کرو. یہ حاکم کی روایت ہے اور یہ حسن درجے کی روایت ہے. تو یہ تیسری غلطی تھی کہ لوگوں کا ناراض ہو کر دعا چھوڑ دینا یا راضی ہو کر دعا چھوڑ دینا, کہ اللہ سے اتنا راضی, اللہ تو جہنم میں بھی ڈالے تو تیری مرضی ہے. جاہل ہے یہ بے وقوف, جاہل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رضا صحیح نہیں ہے. اللہ سے مانگنا چاہیے, اے اللہ اگر تو نے, صحابہ کیا مانگتے تھے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے, کہتے تھے اے اللہ اگر تو نے مجھ کو شقی لکھا ہو, میری تقدیر میں لکھا ہو کہ میں جہنمی ہوں, تو مجھ کو کیا کر دے, سعید بنا دے, اس لیے کہ تیرے پاس ام الکتاب ہے, تو بدل دے اس کو. کیونکہ اللہ سے مانگ سکتا ہے. اللہ سے مانگنے میں سستی کرنا چاہیے نہیں, اللہ سے مانگنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ رب بخیل نہیں ہے, وہ دینے میں بخیل نہیں ہے, وہ دینے میں سخی ہے. تو مانگنے میں کنجوسی کرتا ہے, شرم نہیں آتی تیرے کو, مانگنے میں کیوں کنجوسی کرتا ہے, اس کے پاس دینے میں کمی نہیں ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے, اس کو کوئی زبردستی نہیں کر سکتا ہے, وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرے. ایسے رب سے مانگ رہا ہے, ذرا حساب میں مانگ, اچھے سے مانگ, ذرا جم کے مانگ, کنجوسی کیوں کرتا ہے, اپنی اوقات کے حساب سے مت مانگ, اس کی بڑائی کے حساب سے مانگ. آدمی اپنی حیثیت دیکھتا, میں کیسا ہوں, دیتا نہیں, چھوٹا چھوٹا دیتا ہوں, دیا تو بھی, تو اپنی حیثیت سے اللہ سے بھی مانگتا ہے. اللہ دینے کے اعتبار سے کیسا ہے, جو چاہے دے اللہ تعالیٰ. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اس نے وہ سب کچھ تم کو دیا ہے جو تم اس سے مانگو, اور اگر اللہ کی نعمتیں گننا چاہو گے گن نہیں سکتے, تم اتنا دیا ہے اس نے, اور اللہ کے پاس اور بہت ہے. تو مانگنے میں آدمی بخل کرے نہیں, مانگے اللہ سے, اللہ کی تقدیر پر راضی رہے, لیکن اللہ سے دعا بھی مانگے, جو ہو گیا راضی رہے, جو ہو گیا اس پر راضی رہے. اب کوئی آدمی ایسی الٹی دعا کرنا شروع کر دے, اے اللہ میرا بچپن واپس دے دے, یہ نہیں ہوتا. ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. واپس جھولے میں چلا جائے گئے, اللہ نے کچھ ہی چلا گیا, وہ وقت, وہ فیصلہ ہو چکا ہے, اللہ کی طرف سے یہ طے ہو چکا ہے, جو وقت نکل گیا زندگی کا واپس آئے گا نہیں. تو ایک آدمی جو ہے مانگے وہ مانگے جو واقعی شریعت کے مطابق ہو, لیکن تقدیر پر راضی رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی اللہ کی عطایا کے سلسلے میں بخل سے کام لے مانگنے کے اعتبار سے. مانگے اللہ سے, مانگے اللہ سے. اس میں یہ بھی ہے کہ ایک آدمی اللہ سے ایسی بھی دعا نہ کرے جو اللہ کی جو ازلی تقدیر ہے ہمیشہ کے لیے جو اللہ نے طے کر دیا ہے اس کو چینج کرنے کی دعا اللہ سے کرے. کیسا؟ اے اللہ فرعون, حامان, نمرود, ابلیس سب کو جنت میں ڈال. یہ مانگنا صحیح ہے؟ نہیں, کیونکہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے لیے ہمیشہ کے لیے فیصلہ کر دیا ہے, تو اللہ کے قانون کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کرے. ہاں اپنی حیثیت کے اعتبار سے اپنی حد تک جو مانگنا ہے مانگے. ایک دم ہی اللہ زمین کو آسمان بنا دے, آسمان کو زمین بنا دے, کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں مانگے اللہ سے, کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں مانگے. وہی مانگے جو واقعی صحیح ہے, غلط چیزیں نہیں مانگے اللہ سے. جیسے کوئی آدمی کہے اے اللہ جہنم کو ہی ختم کر دے, صحیح دعا ہے؟ صحیح نہیں ہے دعا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہی ہے. اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے, اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ جنت بھی ہو اور جہنم بھی ہو. تو اللہ کو ایسا ہی بول دینا جس کا اللہ نے بتا دیا یہ کبھی ہونے والا نہیں ہے, اس کو آدمی مانگے اللہ سے, یہ صحیح نہیں ہے. جس کے بارے میں خبر مل چکی ہے یہ ہونے والا نہیں ہے, ایسا ہی رہنے والا ہے, اس کے بارے میں آدمی اللہ سے تبدیلی کی دعا نہ کرے, اس کو بھی یاد رکھیے. ورنہ آدمی بولے گا جو مانگنا ہے مانگ, تو کیا مانگ سکتا ہوں میں, ذرا ٹھہرو ذرا, اور ایسا مانگنا شروع کر دے جو آج تک کسی نبی اور کسی ولی اور کسی نیک انسان عقل مند نے بھی نہیں مانگا. تو ایسی چیزیں مانگنا شروع کر دے انسان. چوتھی چیز دعا کے سلسلے میں غلطیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ کی بجائے یا اللہ کے ساتھ غیر اللہ سے دعا کرنے لگے, اور قبروں سے, اولیاء اللہ سے, انبیاء سے, فرشتوں سے, جنات سے دعا کرنے لگے. تو یہ دعا جو ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, یہ شرک ہے. اللہ کے سوا انبیاء کو, اولیاء کو, صالحین کو, جنات کو اور اسی طرح سے ملائکہ کو پکارنا یہ اسلام میں نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کبھی یہ سکھایا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا کسی ایسے کو پکارے جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتا ہے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, بلکہ وہ تو ان کی پکار سے غافل ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً, حشر میں جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو جن کو پکارا جا رہا ہے پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ, اور یہ پکارنے والوں کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے. ابتدا میں اللہ نے دعا کا لفظ استعمال کیا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ, اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا کسی کو پکارے, دعا کرے. لیکن آخر میں کیا کہا, وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ, یہ ان کی عبادت کے انکاری ہو جائیں گے, ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. معلوم ہوا کہ دعا کیا ہے, عبادت ہے. کس چیز کے انکار کریں گے, ان کی دعا کا, یعنی ان کی عبادت کا. تو اللہ نے عبادت قرار دیا دعا کو, تو دعا عبادت ہے. اب اللہ سے دعا کرنا کس کی عبادت ہے, اللہ کی عبادت ہے. اور بتوں سے دعا کرنا کس کی عبادت ہے, بتوں کی عبادت ہے. اور قبروں سے دعا کرنا کس کی عبادت ہے, قبروں کی عبادت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دعا عبادت ہے. جیسے اللہ کے سوا کسی اور کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں, کسی اور کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں, ویسے اللہ کے سوا کسی اور سے دعا بھی نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ بھی عبادت ہے جیسے نماز عبادت ہے. بلکہ ساری عبادات کی اصل دعا ہے, دعا افضل العبادات میں سے ہے. تو یہاں پر سورہ احقاف کی آیت نمبر 5 اور 6 یہ ہے, اس میں اللہ نے غیر اللہ سے دعا کرنے کو غیر اللہ کی عبادت قرار دیا ہے, یہ شرک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ایک بات کا اعلان کریں. کیا ہے؟ سورہ جن کی آیت نمبر 20-21 آپ دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا. اے نبی آپ لوگوں سے بتاؤ, لوگوں سے کہو قل انما ادعو ربی کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب ہیں؟ نہیں. آپ کا رب کون ہے؟ اللہ ہے. آپ کس سے دعا کرتے تھے؟ اللہ سے دعا کرتے تھے. آپ دعا میں شرک کرتے تھے؟ اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتے تھے؟ نہیں. یہاں پر آیت کیا ہے؟ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بربی ولا اشرک بہ احدا. کہ اے نبی آپ کہو لوگوں سے میں تو اپنے اللہ کو پکارتا ہوں, میں اپنے رب کو پکارتا ہوں, میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں, اور اپنے رب کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں. دعا میں میں صرف اللہ کو پکارتا ہوں, میں کسی اور کو نہیں پکارتا, میں شرک نہیں کرتا ہوں دعا میں. تو معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ صرف اللہ سے دعا کی جائے, دعا میں شرک نہ کیا جائے. آگے کیا ہے؟ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. اے نبی یہ بھی کہو لوگوں سے لا املک لکم میں تمہارے لیے ضرر یا رشد میں تمہارے لیے نقصان یا نفع کا کچھ اختیار نہیں رکھتا. نبی کو کہا گیا کہ آپ لوگوں کو بتاؤ میرے ہاتھ میں تمہارا نفع نقصان ہے نہیں. یعنی معلوم ہوا کہ سارے بندوں میں افضل کون؟ ایمان والے. ایمان والوں میں اللہ کے ولی جو ولایت خاصہ ہیں, اولیاء میں ان سے اوپر صحابہ اعلیٰ ترین اولیاء, ان میں اوپر ان سے بھی اوپر بندوں میں اللہ کے نبی سارے نبی, نبیوں میں اللہ کے رسول سارے رسول پانچ جتنے بھی رسول اللہ نے بھیجے ان میں سب سے افضل پانچ اولو العزم من الرسل, ان پانچوں میں افضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں. اعلان کون کر رہا ہے؟ نبی. حکم کون دے رہا ہے؟ نبی کا رب. جب نبی نہیں کر سکتے تو باقی کون کیا کر سکتا ہے؟ قل لا انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. اے نبی آپ کہو لوگوں سے کہ میں تمہارے نقصان یا نفع کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. تو پھر پکارا کس کو جائے؟ نبی کو نہیں, پکارا اللہ کو جائے جس کو نبی بھی پکارتے تھے, بلکہ سارے نبی پکارتے تھے. یہ سورہ الجن کی آیت نمبر 20-21 ہے, بہت اہم آیت ہے. اس میں نبی کا طریقہ بھی بتایا گیا اور یہ بھی بتایا گیا نبی سے مت مانگو, بندوں سے مت مانگو, نبی خود اللہ سے مانگتے ہیں اور شرک نہیں کرتے ہیں. اللہ کے سوا مانگنا شرک ہے, کسی اور سے, کسی اور سے دعا کرنا بتوں سے قبروں سے وغیرہ سب شرک میں آتا ہے. اور نبی کو کوئی اختیار نہیں کسی کے نفع نقصان کا. تو یہ چوتھی غلطی ہے دعا میں اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرنا. نمبر پانچ, بعض اوقات انسان مانگنے پہ آئے اور تقوی اس کے ذہن پر غالب آ جائے تو علم کے نہ ہونے کی وجہ سے دعا میں غلطی بھی کر سکتا ہے. وہ کیا ہے کہ ایک آدمی جب دیکھے کہ آخرت میں اتنی ساری سزا ہیں تو اللہ سے دعا کرنے لگ جائے کہ اللہ آخرت کی سزا دنیا میں دے دے. یہ بھی غلط ہے کہ کوئی آدمی اللہ سے دعا کرے کہ اللہ جو کچھ تکلیف آخرت میں, آخرت میں سزا مت دے, دنیا میں ہی دے دے. یہ دعا مانگنا کیسا ہے؟ صحیح نہیں ہے, یہ دعا مانگنا غلط ہے. اس کی ایک مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کو ملتی ہے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاد رجلا من المسلمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں سے ایک صاحب کے پاس ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. وہ بیمار تھے. قد خفت فصار مثل الفرخ. وہ صحابی ایک دم کمزور ہو چکے تھے, کمزور ہو گئے تھے, یہاں تک کہ ایک چڑیا کی طرح ہو گئے تھے. آدمی بولتے ہیں نا چڑیا کی جیسا ہو گئے, تم کمزور دبلا پتلا نحیف ایک دم ہو گیا ہے. ایک دم کمزور ہو گئے تھے گویا کہ کوئی چڑیا ہو. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ان سے پوچھا, هل كنت تدعو بشيء او تسأله اياه, کچھ مانگا تھا اللہ سے, کچھ دعا تو دعا کی تھی کیا, کچھ تو نے کچھ اللہ سے دعا کی تھی, کچھ مانگا تھا اللہ سے, ایسا کیسا ہو گیا تیرا حال؟ قال نعم, انہوں نے کہا میں نے اللہ سے ایک دعا کی تھی, كنت اقول اللهم ما كنت معاقبي به في الاخره فعجله لي في الدنيا, اے اللہ جو بھی سزا تو مجھ کو آخرت میں دینا چاہتا ہے, اے اللہ دنیا ہی میں مجھ کو دے دے. انہوں نے دعا کی اللہ سے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ, آپ نے کہا سبحان اللہ, کیا دعا, کیا دعا کیا تو نے اللہ سے, سبحان اللہ لا تطیقہ او لا تستطیعہ, آپ نے کہا تیرے میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ سزا دے تو برداشت کر لے اس کو, تو اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہے, تیرے اندر طاقت کہاں ہے اللہ کی سزا کو بھگتنے کی؟ لا تطیقو افلا قلتا, تو نے ایسا کیوں نہیں کہا, اللہم آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار, ایسا کیوں نہیں مانگا اللہ سے, اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے آخرت میں بھی بھلائی دے اور مجھ کو جہنم کے عذاب سے بچا لے, ایسا کیوں نہیں مانگا؟ یہ مانگ سکتا تھا, وہ کیوں مانگا تو نے؟ قال فدع اللہ له فشفاه, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بیماری سے شفا دے دی. معلومہ دعا سے نفع ہوتا ہے اور دعا سے بعض اوقات مصیبت بھی آ سکتی ہے, اس لیے دعا سمجھداری سے مانگنا چاہیے. اس لیے ساری چیزوں کے لیے انسان کو دین کا علم ہونا ضروری ہے, اگر علم نہیں ہو تو جس کے پاس علم نہیں ہے وہ پہلے اپنا دشمن ہے بعد میں دوسروں کا. جہالت انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے, جو جاہل ہے اس کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود اپنا دشمن ہے, وہ ایسا کچھ کرے گا جس سے خود بھی ہلاک ہوگا دوسروں کو بھی ہلاک کرے گا. تو علم کا نہ ہونا انسان کو نقصان دیتا ہے. یہ صاحب ان کو معلوم نہیں تھا, ان کو معلوم نہیں تھا, آپ نے سکھایا ان کو ایسا نہیں, ایسا دعا کرنا چاہیے. تو یہ مسلم کی روایت ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو دنیا اور آخرت میں عافیت مانگنا چاہیے, دنیا اور آخرت میں مصیبت اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے. نمبر 6, بعض اوقات انسان اپنے لیے یا دوسروں کے لیے غصے میں آ کے بد دعا کرنا شروع کر دیتا ہے, اللہ مجھ کو موت دے دے, اور موت سامنے دکھائی دے تو اللہ بچا, میرے کو نہیں معلوم تھا موت اتنی ڈینجر ہے. تو آدمی بعض اوقات یعنی جوش میں آ کے, غصے میں آ کے, ٹینشن میں, پریشانی میں, غم میں الٹا سیدھا کچھ بھی مانگ لیتا ہے, اور اللہ کا قاعدہ ہے مانگوں گے دوں گا, کبھی نہیں بھی دوں گا لیکن کبھی دے بھی دوں گا. یعنی یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ بہت ساری الٹی سیدھی آدمی مانگتا رہتا ہے اللہ سے دعائیں, اللہ سب دعائیں قبول نہیں کرتا اس اعتبار سے کہ جو مانگا دے دے, اللہ موت دے دے, آ جائے موت تو بعد میں سوچتا اچھا ہوا نہیں آئی, اللہ تیرا بہت احسان ہے تو نے دعا قبول نہیں کیا میری. وہ تو بعض اوقات آدمی اپنی جہالت میں اپنے ہی خلاف مانگنا شروع کرتا ہے, غصے میں, ناراضگی میں, پریشانی میں, کبھی اپنی اولاد کے لیے بد دعا کر دیتا ہے. عورتیں خاص طور سے, بچہ اگر کچھ, بیٹا یہ بازار سے سودا لیا بھاگا, مر جا گاڑی کے نیچے آ کے, اگر واقعی مر گیا تو کیا ملے گا اس کو؟ بعض اوقات زبان انسان کی ایسی چلتی ہے کہ وہ سوچتا نہیں ہے, زبان کا اور عقل کا رشتہ بعض اوقات ٹوٹ جاتا ہے, ناقلی میں, جہالت میں کچھ بھی بول دیتا ہے آدمی, آگے پیچھے کچھ سوچتا نہیں کیا نتائج ہوں گے, اور بعض اوقات اللہ دعا قبول کر لیتا ہے. یہ گویا کہ سزا ہوتی ہے دنیا میں انسان کے لیے. ٹھیک ہے, چاہیے لے لے, سمجھداری سے نہیں مانگتا ہے دیں گے تجھ کو ہم یہ, تو وہ انسان کا شریعت کے اصول کو توڑنے کی وجہ سے سزا دنیا میں ہوتی ہے. آدمی کو مانگنے میں بھی قرآن و سنت کی رہبری کے تابع ہو کے اللہ سے مانگنا چاہیے, بد دعا کسی کے لیے نہیں کرنا چاہیے, سوچ سمجھ کے آدمی دعا کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ, آدمی بعض اوقات خیر کی بجائے خیر چھوڑ کے اللہ سے شر مانگنا شروع کر دیتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, انسان بڑا جلد باز ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, انسان بڑا جلد باز ہے. یہ سورہ الاسراء آیت نمبر 11 میں اللہ نے کہا ہے. تو انسان خیر کی بجائے اللہ سے شر کی دعا کرنا شروع کر دیتا ہے, خیر چھوڑ دیتا ہے شر مانگنا شروع کر دیتا ہے. اور انسان کیا ہے, انسان بڑا جلد باز ہے, جلد باز بہت جلدی کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا تدعو لا تدعو على انفسكم ولا تدعو على اولادكم, ابو داؤد کے الفاظ ہیں, ولا تدعو على خدمكم ولا تدعو على اموالكم ولا لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. مسلم کی روایت ہے اور الفاظ کچھ اس میں ابو داؤد کے بھی ہیں. کیا فرمایا کہ اپنے خلاف اللہ سے دعا نہ کرو, اپنی اولاد کے خلاف اللہ سے دعا نہ کرو, اپنے خادموں کے خلاف اللہ سے دعا نہ کرو, اپنے مال کے خلاف اللہ سے دعا نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہو, دعا قبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ جو مانگا ہے وہ دے دے. عورتیں کہتی نا, جا مٹی میں مل جا, کہیں جا کے مر جا. تو اب دعا بد دعا کر دی, کبھی بچہ مر گیا یا شوہر کو ہی دے دی بد دعا, شوہر کو ہی دے دی, اب گیا آیا ہی نہیں, کیا کرے گی؟ پھر اس کے بعد دعا اللہ سے کرے, اللہ تو نے ایسا کیوں کیا, اللہ کہ تو نے مانگا ہم نے دیا, ایسا کیوں کیا, تو نے مانگا ہم نے دیا. تو بعض اوقات عورتوں کی زبان سے عام طور سے یہ چیز دیکھنے ملتی ہے کہ بد دعا ان کے لیے تقیہ کلام ہوتی ہے, اور ایسی آسانی سے بد دعا دیتی ہیں گویا کہ مطلب بس عام بول چال کی بات کر رہی ہیں, لیکن وہ دعا کبھی قبول بھی ہو سکتی ہے. اس لیے ڈرنا چاہیے, اس سے ڈرنا چاہیے. تو یہاں پر حدیث میں کہا گیا اپنے اوپر, اپنی اولاد پر, اپنے مال پر, اپنے خادموں پر کبھی بد دعا نہ کرو, ہو سکتا ہے دعا قبول ہو جائے, ہو سکتا ہے دعا قبول ہو جائے. تو یہ چھٹی غلطی ہے دعاؤں کے سلسلے میں. اسی طرح سے ایسی دعا بھی نہیں کرنا چاہیے جس میں گناہ ہو یا رشتہ داری اور قطع رحمی کی بات ہو. یعنی شریعت نے جو رشتے ناطے جوڑنے کا حکم دیا ہے, اللہ اس کے رسول نے جو رشتے جوڑنے کا حکم دیا ہے, اس کے خلاف دعا ہو, حقوق کی ادائیگی کے خلاف دعا ہو, حسن سلوک کے خلاف دعا ہو, ایسی دعا نہیں کرنا چاہیے. کسی کا حق ہے ہم اس کے خلاف ہی بد دعا کر رہے ہیں, تو ایسی دعا نہیں کرنا چاہیے, قطع رحمی کی دعا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے کسی گناہ کی بھی دعا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم او قطيعة رحم او قطيعة رحم. مسلم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے, بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ کسی گناہ کی دعا نہ کرے یا پھر قطع رحمی کی, رشتے ناطے توڑنے کی دعا نہ کرے, تب تک دعا قبول ہوتی. جب ایسی دعا کرتا ہے اللہ قبول نہیں کرتا اس کو, گناہ کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے. اور اسی طرح سے رشتے ناطے توڑنے کی دعا ہو اگر, یا رشتے داروں کے خلاف دعا ہو جن کا حق ہے ہم پر, تو ایسی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. یعنی مثلا ایک آدمی صحیح ہے, آپ اس کے خلاف بد دعا کر رہے ہیں, اللہ کیسا قبول کرے گا اس کی, وہ صحیح ہے, اس کے خلاف اللہ بد دعا قبول نہیں کرے گا اس کی. تو کوئی واقعی حقدار ہے, جیسے یہود آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کیا کہتے تھے, السلام علیکم, تم پر موت آئے, آپ جواب میں کہتے وعلیکم, تم پہ بھی, یعنی تم پہ, بلکہ تم پہ, بلکہ تم پہ. عائشہ نے بد دعا کی ان کے لیے, آپ نے کہا مہلن یا عائشہ مت کہو, انہوں نے کہا تم پہ لعنت ہو, اللہ کا غضب ہو, تم پہ موت آئے. حضرت عائشہ نے کہا, آپ سے کہا, حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, آپ نے کہا تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا, ان کی بد دعا میرے لیے قبول نہیں ہوگی, ہاں میری جو دعا ہے جواباً وہ ان کے حق میں قبول ہو جائے گی. تو کوئی آدمی اگر واقعی یعنی بے گناہ ہے, اس کا کوئی ظلم نہیں ہے, اور یہ اس کے اوپر بد دعا کرے, اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو اس طرح سے سزا دے. لیکن ایک آدمی اپنے گھر والے بچے ان کے بارے میں بد دعا کرے تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر لیتا ہے اور نقصان ہوتا ہے. اللہ کی تقدیر ہے, اللہ نقصان کسی کو بھی دیتا ہے. لیکن ایک آدمی لعنت کی دعا کرتا ہے, اللہ اس پہ لعنت برسا, اللہ کیوں لعنت اس کے اوپر برسائے گا؟ وہ لعنت کا حقدار نہیں ہے, وہ لعنت کا حقدار نہیں ہے. ہاں دنیا کی تکلیف, دنیا کی تکلیف اللہ کی طرف سے بندوں پر آتی رہتی ہے چاہے کوئی بد دعا کرے یا نہ کرے, وہ اللہ کی تقدیر ہوتی ہے, اللہ اس کی طرف سے تکلیف ڈالتا رہتا ہے. نمبر آٹھ, دعا میں یہ بھی غلطی ہے کہ آدمی دعا میں حد بندی کرے, یعنی اے اللہ اس کو مت دے مجھ کو دے, اس طرح سے حد کرنا, اے اللہ فلاں جنت میں ہم کو ہی ڈال دے باقی لوگوں کو مت ڈال, تو حد بندی کرنا دعا میں یہ بھی غلط ہے. دعا میں حد بندی نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاتنا وقمنا معه, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے جماعت سے. فقال اعرابی وهو فی الصلاۃ, ایک دیہاتی نے نماز ہی میں دعا شروع کر دی. کیا دعا کی؟ اللهم ارحمنی ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. کیا دعا کی؟ اے اللہ مجھ پر رحم کر اور محمد پر, اور ہم دونوں کے سوا کسی پر رحم مت کر. اللهم ارحمنی ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. فلما سلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال للاعرابی, جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے اس دیہاتی سے کہا لقد حجرت واسعا, تو نے تو وسیع کو سمیٹ دیا, محدود کر دیا. اللہ کی رحمت کیا ہے؟ وسیع ہے, لیکن اس نے کیا کر دیا؟ اللہ کی رحمت کو محدود کر دیا. آپ نے کہا لقد حجرت واسعا, تو نے تو وسیع کو سمیٹ دیا, حد بندی اس کی کر دی. اور راوی کہتے ہیں یرید رحمت اللہ, مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ تو نے اللہ کی رحمت کو سمیٹ دیا, کم کر دیا, حد بندی اس کی کر دی. یہ بخاری کی روایت ہے. ایک اور روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان اعرابی دخل المسجد, ایک دیہاتی مسجد میں آیا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. متعدد واقعات ہو سکتے ہیں اس طرح کے. فصلى ركعتين, مسجد میں آتے ہی اس نے دو رکعتیں پڑھی, معلوم ہے مسجد میں آنے کے بعد دو رکعتیں پڑھنا چاہیے, اس نے دو رکعتیں پڑھی. ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا, اے اللہ مجھ پہ اور محمد پر رحم کر اور ہم دونوں کے سوا کسی پہ رحم مت کر. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک روایت میں ہے ابن ماجہ کے الفاظ ہیں فضحك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعا سن کے ہنسے اور آپ نے کہا لقد تحجرت واسعا, تو نے تو وسیع کو کیا کر دیا؟ سمیٹ دیا. اور مسند احمد کے الفاظ ہیں لقد حضرت رحمت اللہ واسعا, اللہ کی رحمت جو وسیع ہے تو نے اس کی حد بندی کر دی. تو آپ نے اس کو پسند نہیں کیا, آپ نے کہا کہ تو نے وسیع کو کم کر دیا, ایسی دعا نہیں مانگنا چاہیے. اے اللہ میرے بیٹے کی مغفرت کر باقی کسی کی بھی مت کر, یا اس طرح کی کوئی میرے رشتہ داروں کی کر باقی مت کر, یہ علم کے مطابق نہیں ہے, ایسی دعا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ مسند احمد, ابو داؤد, ترمذی, نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے اور یہ صحیح روایت ہے. نمبر نو, دعا میں بے جا تفصیل کرنا اور غلو کرنا. اجمالاً جس چیز کو مانگ سکتے ہیں اس کو غیر ضروری تفصیل سے مانگنا ہے. کیسے؟ اے اللہ میرے سر کو سلامت رکھ, اے اللہ میرے ہاتھ کو سلامت رکھ, دائیں ہاتھ کو سلامت رکھ, بائیں ہاتھ کو سلامت رکھ, انگلی اور انگوٹھے کو سلامت رکھ, پاؤں کو سلامت, گھٹنے کو سلامت رکھ. آدمی کہہ سکتا ہے اللہ مجھ کو سلامت رکھ, لیکن آدمی کیا کر رہا ہے؟ غیر ضروری ڈیٹیل, ضروری نہیں. اے اللہ میرے گھر کی چھت اچھی رکھ, دیوار اچھی رکھ, کھڑکی اس کی کنڈی اچھی رکھ, ایسی غیر ضروری چیز مانگنا اس کو شریعت میں پسند نہیں کیا گیا ہے. یہ غلو ہے, یہ اعتداء ہے, اللہ اعتداء کو پسند نہیں کرتا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستحب الجوامع من الدعاء ویدع ما سوا ذلك, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں جامع دعا کیا کرتے تھے, کم الفاظ میں زیادہ چیزیں مانگ لی جائیں, آپ ایسی دعا کرتے تھے, اور آپ اس کے سوا غیر ضروری تفصیل چھوڑ دیا کرتے تھے، جامع دعا کرتے تھے. یہ ابو داؤد اور حاکم کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے کہتے ہیں سمعنی ابی وانا اقول، میں دعا کر رہا تھا اور میرے والد صاحب سعد بن ابی وقاص نے مجھ کو سنا میں دعا کر رہا ہوں. کیا دعا کر رہا ہوں؟ میں دعا کر رہا تھا اللہم انی اسألک الجنت ونعیمہا وبہجتہا وکذا وکذا، اے اللہ مجھ کو جنت دے، اس کی نعمتیں دے، اس کی فلاں فلاں، اس کے پھل دے، پھول دے، یہ دے، وہ دے، پوری جنت کی ساری چیزیں بیان کرنا شروع کر دی دعا میں. تو اس طرح سے دعا مانگنا شروع کی، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَسَلَاسِلِهَا وَأَغْلَالِهَا وَكَذَا وَكَذَا، اے اللہ مجھ کو جہنم سے بچا، اس کے طوق سے بچا، اس کی زنجیروں سے بچا، اس کے اس سے بچا، اس سے بچا، پوری ڈیٹیل لمبی دعا ایک دم. فقال یا بنی، انہوں نے جب سنا میرا بیٹا دعا کر رہا ہے، انہوں نے کہا اے بیٹے انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سیکون قوم یعتدون فی الدعاء فایاک ان تکون منہم. کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے ان قریب ایک قوم آئے گی جو دعا میں حدیں پار کر دے گی، دعا میں حد سے بڑھ جائے گی، خبردار ان میں سے مت بن، ان میں سے مت بن. انک ان اعطیت الجنت اعطیتها وما فیها من الخیر، اگر جنت تجھ کو مل گئی، جنت میں جو ہے سب ملے گا تجھ کو، جنت ملے گی نا تو سب ملے گا. وان اعدت من النار اعدت منها وما فیها من الشر، اور اگر تو جہنم سے بچا لیا گیا تو جہنم میں جتنا شر ہے سب سے بچا لیا جائے گا. اتنا لمبا ڈیٹیل، پوری لسٹ مانگ رہا ہے، پوری لسٹ سے پناہ مانگ رہا ہے، اتنا لمبا ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج بھی آپ دیکھیں بہت ساری قومیں دعا کا وہاں بہت اہتمام ہے، یہ ہوا دعا، وہ ہوا دعا، ہر چیز میں دعا، اور دعا کے لیے خاص بڑے بڑے اجتماعات میں لوگ دوڑتے کودتے چھلانگ لگاتے دعا کے لیے جاتے ہیں، سفر کر کر کے جاتے ہیں. اور دعا کیسی دعا ہو؟ اتنی لمبی دعا، ایک گھنٹے کی دعا کی ہے فلاں، اچھا دو گھنٹے کی دعا کی ہے، ڈھائی گھنٹے کی دعا، یہ کون سی دعا ہے بھائی؟ اتنی لمبی دعا کہ آدمی کو ہاتھ کے لیے سٹینڈ لگانا پڑے، اتنی لمبی دعا، یہ غلو ہے. اور وہ دعائیں کیسی ہیں؟ اے اللہ یہ تا فرما، اے اللہ وہ تا فرما، غیر ضروری. اتنی لمبی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو مختصر کیا، یہ دعا کہاں کی آئی دعا؟ تو عنقریب ایک قوم آئے گی جو دعا میں حدیں پار کرے گی، ایسی دعا کرے گی جو ایسا اتنا ڈیٹیل، اتنی تفصیل، اتنا لمبا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے پسند کیا ہے نہیں. آپ جامع دعا کرتے تھے، آپ جامع دعا کرتے تھے، غیر ضروری ڈیٹیل آپ چھوڑ دیتے تھے. اس حدیث کو امام احمد اور ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے، یہ حسن درجے کی حدیث ہے. اسی طرح سے دعا کی غلطیوں میں یہ بھی ہے کہ آدمی دعا کرنے میں دعا میں دھیان نہ رکھے بلکہ رسمن رسمن لاپرواہی سے دعا کرے، کہ آدمی مانگے اللہ سے اللہ یہ دے وہ دے وہ دے، ہاں ٹھیک ہے دے دے، اور نکل گیا ایک طرح، یعنی دعا میں کوئی جان نہیں اس کے، واقعی گڑ گڑا کے اللہ سے اندر سے مانگ رہا ہو ایسا نہیں ہے، رسم کے طور پر دعا مانگے اللہ سے، کچھ زیادہ انٹرسٹ نہیں لے دعا کے اندر ہے، بلکہ بس الفاظ میں مانگ لے اللہ سے اور نکل جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین سے مانگ رہا ہے ملنے کے یقین کے ساتھ مانگے اللہ سے، ملنے کے یقین سے مانگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے تم ایسے دعا مانگو کہ دعا کی قبولیت کا یقین تم کو ہو، دعا کے قبول ہونے کے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگو، رسم پوری کرنے کے لیے دعا نہیں، اللہ سے یقین کے ساتھ مانگو، قبولیت کے یقین کے ساتھ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، خبردار اس کو یاد رکھو کہ اللہ تعالی ایسے دل سے نکلی ہوئی دعا قبول نہیں کرتا ہے جو دل غفلت میں پڑا ہوا ہو، غافل ہو، اور لاہن لہو لعب میں، کھیل تماشے میں پڑا ہوا ہو، غفلت میں پڑے ہوئے دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے. واقعی جو دل اللہ کی طرف متوجہ ہو, آہوزاری سے اللہ سے مانگ رہا ہو, اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے. اس حدیث کو امام ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے. نمبر 11, دعا میں اللہ سے مانگتے وقت بہت ادب میں ایسا کہ اللہ اگر تو تجھ کو صحیح لگتا تو دے اللہ, یا یوں کہے اللہ دینا تو دینے تو مت دے, ضد نہیں میری طرف سے, کوئی زبردستی نہیں ہے. ایسا آدمی اللہ سے نہیں مانگے, یعنی آدمی اللہ سے کہے اللہ دینا ہو تو دے, نہیں دینا ہو تو مت دے, ایسا نہیں کہے. اللہ تو چاہے تو دے, نہیں چاہے تو مت دے, ایسا نہیں کہے. مانگ رہا پھر کیوں ہے؟ چاہے گا تو نہیں مانگ کے بھی دے گا, اور نہیں چاہے گا تو مانگ کے بھی نہیں دے گا. تو بولنے کی ضرورت کیا ہے تجھ کو؟ اللہ سے مانگ رہا ہے تو مانگ اللہ سے, مانگ اللہ سے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا دعوتم اللہ فعظیموا فی الدعاء, کہ اگر تم اللہ سے دعا کرو تو عزم کے ساتھ مضبوطی سے دعا کرو, مضبوط دعا کرو, ڈھیلی دعا نہیں ہے, پختگی کے ساتھ مضبوط دعا کرو اللہ سے. ولا یقولن احدکم ان شئت فاعطنی, تم میں سے کوئی ایسے اللہ سے دعا نہ کرے, اے اللہ اگر تو چاہے تو دے, اے اللہ اگر تو چاہے تو دے. فان اللہ لا مستخری له, اس لیے کہ اللہ کو کوئی دباؤ ڈالنے والا نہیں ہے. یعنی اللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا تو دے, اگر کوئی پرابلم ہے تو مت دے, اللہ کو کیا پرابلم ہے؟ کسی آدمی سے آدمی بولتا بھائی اگر کوئی حرج نہیں ہو تو بھائی ہمارا کام کر دو, ہاں اگر تم کو ٹینشن ہے کچھ مسئلہ آ سکتا ہو تو پھر جان دو, کوئی بات نہیں ہے. تو یہ مخلوق ہے جس کو کچھ دینے میں رکاوٹیں, روڑے, پریشانیاں, مسائل آ سکتے ہیں, اللہ کو کیا مسئلہ ہے؟ اللہ چاہے دے دے, اللہ چاہے دے دے. تو اللہ سے ایسا نہیں کہ اللہ چاہے تو دے, ایسا کوئی پرابلم ہو تو مت دے, اللہ کو کوئی پرابلم نہیں ہے, اللہ کو کوئی پرابلم ہے نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ, اللہ کو کوئی دباؤ ڈالنے والا نہیں ہے, اللہ کو کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے. اس کو امام بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. مسلم کے الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا ولیکن لیعظم المسئلہ ولیعظم الرغبہ, تم کو چاہیے کہ تم اللہ سے مضبوطی کے ساتھ سوال کرو, مانگو, اور اللہ تعالی سے خوب رغبت کے ساتھ مانگو. رغبت سے آدمی مانگے, تڑپ کے ساتھ مانگے, چاہیے اس دل کے ساتھ مانگے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ, اس لیے کہ اللہ پر کوئی چیز دینا بھاری نہیں ہے, اللہ پر کوئی چیز دینا بھاری نہیں ہے. اتنا بڑا کیسے دے دوں؟ اللہ کو ایسا نہیں ہے. اللہ جنت میں فردوس دے دے, فردوس ایسا مانگتے ہی مل جائے, نہیں ایسا نہیں ہے. اللہ چاہے تو دے دے, مانگا دے دیتا, کیوں نہیں دے سکتا اللہ؟ اللہ کو پرابلم کیا ہے؟ وہ مالک ہے, وہ رب ہے. ایک دم فقیر ہے, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, کچھ نہیں اس کے پاس, بیٹھے بیٹھے ٹائم ملا, مانگ لیا اللہ سے, اللہ فردوس دے دے, اللہ لے لے, نہیں دے سکتا اللہ. کبھی اوقات ہوتے ہیں آدمی چھپ جاتا ہے ان اوقات میں, ارے اللہ اپنے کو کیا دے گا, ارے دے سکتا ہے اللہ, دے سکتا ہے کسی کو بھی, اللہ کچھ بھی دے سکتا ہے, مانگ کے تو دیکھے آدمی. اللہ تعالیٰ کے ہاں دینے میں کمی نہیں ہے, اس کا برتن چھوٹا ہے, اس کا مانگنے والا منہ چھوٹا ہے, اللہ کی طرف سے دینے میں کمی نہیں ہوتی ہے. یہ مانگنے میں چونکہ یہ کس کو دیتا نہیں نا, تو سوچتا اللہ اتنا بڑا اپنے کو کیسے دے گا. اللہ دے سکتا ہے, اللہ کسی کو بھی کچھ بھی دے سکتا ہے, اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے. تو اللہ سے مانگنے میں ڈرے نہیں, اللہ کو اتنا بڑا کیسے دے گا اللہ, ایسا نہیں, اللہ دے سکتا ہے, مانگے اللہ سے, مانگے اللہ سے. یہ مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ, اللہ کے ہاں کسی چیز کا دینا بھاری نہیں ہے. نمبر 12, دعا میں جلد بازی کرنا, کہ آدمی ایک دو بار ٹرائی کرے, بولے اپنی دعا قبول نہیں ہو رہی, جانے دو, مانگنا ہی چھوڑ دے آدمی, دعا میری قبول نہیں ہوتی, ایسا کرنا کہنا غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یستجاب لأحدکم ما لم یعجل, تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ جلدی کرنے لگی ہے. فیقول قد دعوت ربی فلم یستجب لی, وہ یوں کہہ دے کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی لیکن میرا رب میری دعا قبول نہیں کرتا,
جب وہ ایسا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا ہے. آپ کو کیا معلوم آپ کا معاملہ سینکشن ہو گیا ہے, آپ کو ملنے والا ہے, لیکن آپ یہاں سے بول دیے دعا ہی قبول نہیں ہو رہی. اب وہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا ہے جب وہ ایسا کہتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے کے اعتبار سے بندے کے لیے صحیح وقت پہ صحیح چیز دیتا ہے. تو اس کی ریکویسٹ گئی ہے, وہ سینکشن ہو گئی ہے, اب اللہ صحیح چیز دے گا اس کو, لیکن اس نے کیا کر دیا اپنی دعا پر پانی پھیر دیا, تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیا کرتا ہے قبول نہیں کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے, اور جلدی کرنا کیا ہے, آپ نے فرمایا یوں کہنے لگے کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی لیکن اس نے دعا قبول نہیں کی. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. اسی طرح سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا, ما من مسلم یدعو, جو بھی مسلمان دعا کرتا ہے, لیس بإثم ولا بقطيعة رحم, بشرطے کہ وہ دعا گناہ کی یا قطع رحمی کی نہ ہو, الا اعطاه احدى ثلاث, اس حدیث کو یاد رکھیے, ہر بندے کی دعا کے بدلے تین میں سے ایک چیز اللہ اس کے لیے کرتا ہے. کیا ہے؟ نمبر ایک, اما ان يعجل له دعوته, یا تو اللہ یوں کرتا ہے کہ جو مانگا وہ اس کو دے دیتا ہے, اے اللہ مٹھائی کا ڈبا دے دے, دے دیتا اللہ, اے اللہ جواب دے دے, دے دیتا, اولاد دے دے, دے دیتا اللہ, جو مانگا وہ اللہ دے دیتا ہے. اما ان يعجل له دعوته, جو مانگا وہ دے دیتا ہے, وہ اما ان يدخرها له في الاخره, یا اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے سنبھال کے رکھتا ہے, ٹھیک ہے ابھی نہیں دوں گا لیکن اس کے بدلے آخرت میں بہت اچھا کچھ تو دوں گا. تو دعا ویسٹ نہیں جاتی ہے, کچھ نہ کچھ ملتا ہے, چاہے دنیا میں مل جائے لیکن اگر دنیا میں اللہ نہ دے تو آخرت کے لیے اس دعا کو سنبھال کے رکھتا ہے, اس کی پکار ضائع نہیں جاتی ہے, اس لیے کوئی دعا ضائع نہیں ہوتی ہے. وَإِمَّا أَن يَدْفَعَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا, یا پھر اللہ یہ کرتا ہے کہ دنیا میں اس سے اس کی دعا کے بقدر کوئی مصیبت ہٹا دیتا ہے, ٹھیک ہے اس کو ہم یہ نہیں دیں گے, گاڑی چاہیے گاڑی نہیں دیں گے, ایکسیڈنٹ سے بچائیں گے, کچھ بھی اللہ کر سکتا ہے. تو اللہ بعض اوقات کیا کرتا ہے کہ اس کی جو مانگا وہ نہیں دیتا ہے, لیکن کوئی بڑی برائی ہوتی ہے, اللہ اس دعا کی وجہ سے, مانگا تو نہیں تھا اس نے, مانگا تو کچھ اور تھا, لیکن اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتا ہے جو مانگا, اللہ تعالیٰ کسی اور برائی سے جس کو یہ نہیں جانتا ہے اللہ اس کو بچا لیتا ہے اس کی دعا کی وجہ سے. یعنی کوئی دعا ویسٹ نہیں ہوتی ہے, اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے, کچھ نہ کچھ ملے گا, کچھ نہ کچھ ملے گا, آدمی کوشش کرتے رہے. صحابہ نے اس پر کہا اذن نکثر, کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہم پھر دعا بہت زیادہ دعا کریں؟ آپ نے فرمایا اللہ اکثر, اللہ تو بہت زیادہ کا حقدار ہے, یعنی تم زیادہ کرو اللہ زیادہ ہی کا حقدار ہے. یا آپ نے کہا کہ اللہ کے پاس بہت زیادہ ہے, یعنی تم کتنا بھی مانگو کم تھوڑی ہوگا اس کے پاس, اللہ کے پاس زیادہ ہے, اللہ زیادہ حقدار ہے دعا کا. اس کو امام احمد, حاکم اور طبرانی نے الاوسط الصغیر میں, اور بیہقی نے اشعب الایمان میں اس کو ذکر کیا ہے, اور یہ روایت صحیح ہے. اسی طرح سے دعا کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ آدمی دعا میں ہاتھوں کو ایسا رکھنے کی بجائے, یعنی ہتھیلی کو اوپر یا چہرے کی طرف رکھنے کی بجائے آدمی الٹی ہتھیلیوں سے مانگے, یا اس طرح سے الٹی ہتھیلیاں کر لے, یا بعض لوگ یوں کرتے ہیں جیسے عیسائی کرتے ہیں, یا بعض لوگ یوں کرتے ہیں جیسے مشرکین کرتے ہیں, یا بعض لوگ یوں ہتھیلیاں مسلتے ہیں, ہاتھ دھو رہے دعا میں کیا کر رہے معلوم نہیں. آدمی ادب سے سنت کے مطابق دعا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سألتم اللہ فاسألوه ببطون اکفکم ولا تسألوه بظہورها, یہ ظاہر کف ہے اوپر کا حصہ, اور یہ باطن کف ہے جو اندر ہے, آپ سیدھے کھڑے ہو چھپے گا کیا, وہ اندر کا حصہ ہے, دیکھے گا کیا, باہر کا حصہ ہے. آپ نے فرمایا جب اللہ سے تم دعا کرو تو اپنے اندر کے حصے سے دعا کرو, یعنی یہ جو ہتھیلیاں ہیں ہتھیلیوں سے دعا کرو, یہ جو ہتھیلی کی پشت ہے اس کو اللہ کی طرف مت کرو دعاؤں میں. اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے. تو دعا اس طرح سے ہم ہاتھ اٹھائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کی طرف ہتھیلیاں رکھتے تھے دعا میں. اور سینے تک آدمی چہرے تک ہاتھ اٹھا سکتا ہے, اور بعض اوقات آسمان کی طرف بھی اس طرح سے اوپر بھی ہاتھ کر سکتا ہے. اس کو یعنی یہ دعا کا ایک اور طریقہ ہے. 14, دعا میں خصوص نماز میں آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کرنا یہ ممنوع ہے. نماز میں تو ویسے بھی منع ہے, اور ایک یعنی یہاں پر حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ. لوگوں کو جو لوگ دعا میں آسمان کی طرف اپنی نگاہیں اونچی کرتے ہیں ان کو اپنے اس عمل سے باز آنا چاہیے. او لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ, یا پھر ایسا ہوگا کہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی. نماز میں آدمی کو دعا کے وقت میں آسمان کی طرف دیکھنا چاہیے نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا تراویح میں بہت سارے لوگ جب دعا ہوتی ہے وتر میں اوپر کی طرف دیکھتے ہیں. حرم وغیرہ میں آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں, اللہ کی طرف آپ اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. نہیں دیکھنا چاہیے دعا کے وقت نماز میں آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. یہ مسلم کی روایت ہے, یہ غلط ہے. اسی طرح سے دعا کی غلطیوں میں سے یہ بھی غلطی ہے کہ آدمی دعا میں ابتداءً شروعات میں اللہ کی حمد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے. یہ شروع میں ہونا چاہیے, اللہ کی تعریف کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں, اس کے بعد جو حاجات ہیں مانگیں, اور بھی آداب اس کے ہیں. فضالہ ابن عبید کہتے ہیں سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلاً یدعو فی صلاتہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے سنا, لم يحمد اللہ ولم يصلي على النبي صلی اللہ علیہ وسلم, اس آدمی نے نہ اللہ کی حمد کی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عجل هذا, آپ نے کہا اس آدمی نے جلدی کی ہے, اس آدمی نے دعا میں جلدی کی ہے. ثم دعاه, پھر آپ نے اس کو بلایا. فقال له اذا صلى احدكم, جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے, فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ, تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا سے شروعات کرے. دعا کی شروعات کس سے کرے؟ اللہ کی حمد و ثنا سے. ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِي, پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات درود پڑھے. ثُمَّ لَيَدْعُ بَعْد بِمَا شَاءَ, پھر اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے. ثم الیدو بما بعد بما شاء, پھر اس کے بعد اللہ سے جو چاہے مانگے. تو نمبر ایک اللہ کی حمد و ثنا کریں, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں, اور نمبر تین اپنی جو حاجت ہے وہ مانگے. یہ ابو داؤد ترمذی ابن حبان حاکم اور بیہقی کی روایت ہے. نمبر 16, دعاؤں میں جو وارد الفاظ ہیں ان کو ہٹا کے اپنی طرف سے تبدیلی کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ دعا کے سکھائے ہیں, جو ماثور دعائیں ہیں, مسنون دعائیں ہیں, ان میں اپنی طرف سے تبدیلی کرنا, کوئی لفظ ہٹا کے کچھ کا کچھ بدل کے کچھ اور بنا دینا, یہ بھی دعا میں منع ہے. براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک للصلاة, جب تو اپنے بستر پر آئے تو نماز کا وضو کر. ثم اتجع على شقه شقك الايمن, پھر اپنی دائیں کروٹ پر سو جا. ثم قل, پھر کہہ اللهم اسلمت وجهي اليك, اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف کیا. وفوضت امري اليك, اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کیا. والجأت ظهري اليك, اور میں نے تیری پشت پناہی حاصل کی, یعنی میں نے تیری پناہ حاصل کی. رغبتن ورہبتن الیک, تیری طرف رغبت اور تیری خوف سے تیری طرف میں متوجہ ہوا. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک, تیرے سوا نہ کوئی ملجا ہے نہ منجا ہے, کسی خیر کے حاصل کرنے کے لیے کسی کی طرف جائے تیرے سوا کوئی نہیں, کسی شر سے پناہ کے لیے کہیں جائے تیرے سوا کوئی پناہ نہیں. اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت, اے اللہ جو کتاب تو نے نازل کی میں اس پر ایمان لاتا ہوں. وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتُ, اور جو نبی تو نے بھیجا میں اس پر بھی ایمان لاتا ہوں. آپ نے فرمایا جب تو یہ دعا پڑھے فَإِن مُتَّ مِن لَيْلَتِكَ فَأَنتَ عَلَى الْفِطْرَةِ, اگر تو اس رات مر گیا اسلام پر مرے گا, فطرت پر مرے گا. وَجَعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ، اور آخری کلمات جو تیری زبان سے نکلیں وہ یہی دعا ہونی چاہیے، آخری دعا یہ ہونی چاہیے تیری، آخری بات تیری زبان سے نکلے۔ قَالَ فَرَدَتُّهَا عَلَى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صحابی کہتے ہیں میں نے دعا آپ کو پھر سے پڑھ کے سنائی، مطلب مجھ کو یاد ہے کہ نہیں، آپ دیکھیے صحیح پڑھتا کہ نہیں، دیکھیے آپ نے پڑھ کے سنائی، صحابی نے پڑھ کے سنایا۔ فَلَمَّا بَلَغْتُ، کہتے ہیں جب میں اس دعا میں ان الفاظ پر پہنچا، اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، اے اللہ میں تیری نازل شدہ کتاب پر ایمان لایا، قلت ورسولک ونبیک الذی ارسلت، الفاظ ہیں، میں نے کیا کہا، ورسولک الذی ارسلت، وہ رسول جس کو تو نے بھیجا۔ قال لا، آپ نے کیا کہا، نہیں، ونبیک الذی ارسلت، یوں کہ جو نبی جس کو تو نے بھیجا، نبی سکھایا نبی بول، رسول مت بنا اس کو، حالانکہ رسول نبی سے افضل ہوتا ہے، لیکن تعلیم کیا دی یہاں پر، جو لفظ میں نے سکھایا اس کی پابندی کر، اپنی طرف سے دعا میں تبدیلی مت کر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دعا کے الفاظ جو حدیث میں آئے ہیں انہی کی پابندی کرنا چاہیے، اپنی طرف سے اس میں تبدیلی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے ایک اور غلطی، دعا میں قافیہ بندی کرنا، یعنی شعر شاعری میں دعا کرنا اللہ سے، شاعر صاحب ہیں اللہ سے شعر میں دعا کرنا شروع کر دیں، تو یہ بھی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ قافیہ بندی کرنا اس انداز میں کاہنوں کی طرح دعا کرنا یہ بھی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، دعا میں قافیہ بندی سے بچ، شعر شاعری کی طرح دعا کرنے سے بچ، اس سے بچتا رہے۔ فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه، اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا دور دیکھا ہے، لا يفعلون الا ذلك، وہ ایسا ہی کرتے تھے، یعنی لا يفعلون الا ذلك الاجتناب، وہ اس چیز سے بچتے رہتے تھے۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو شعر شاعری کی طرح دعا نہیں کرنا چاہیے، کاہنوں کی طرح دعا نہیں کرنا چاہیے۔ 18ویں غلطی، دعا میں بلا سبب آواز اونچی کرنا، چیخ چیخ کے اللہ سے دعا کرنا، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین، اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑا کر، چھپ چھپا کر، یقیناً وہ حدیں پار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ گڑ گڑا کے سرگوشیوں میں چپ کے چپ کے اللہ سے دعا کرنا چاہیے، یہ طریقہ دعا کا ہے، بلا سبب جہر نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں لیکن مثلا دعا قنوت ہے یا اس طرح کی دعائیں جہاں ثابت ہے زور سے دعا کرنا تاکہ مقتدی بھی شریک ہو جائیں، تو ایسی صورت میں آواز سے دعا کی جا سکتی ہے، لیکن بے وجہ آدمی زور زور سے دعا کرنا شروع کرے یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ سورہ الاعراف کی آیت ہے۔ ابن عباس اس کی تفسیر میں کہتے ہیں السر، خفیتن کا مطلب ہے سر سے، یعنی سرگوشی میں خاموشی سے چپکے چپکے دعا کرنا۔ نمبر 19 غلطی دعاؤں میں جو ہوتی ہے، اس میں ایک غلطی بھی ہے کہ صرف دعا کے لیے، اجتماعی دعا کے لیے لوگ جمع ہوں، اجتماعی دعا کے لیے جمع ہونا یہ بھی بدعت ہے، یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ ابو عثمان روایت کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے ایک عامل نے، ایک گورنر یا جو بھی عامل بنایا تھا انہوں نے، ان کی طرف خط لکھا، انہا ہونا قومن یجتمعونا، ہمارے ہاں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، فیدعونا للمسلمین وللامیر، پھر دعا کرنا شروع کرتے ہیں سارے مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کے حاکم کے لیے، امیر کے لیے، تو جمع ہوتے ہیں دعا کرتے ہیں، تو اس طرح سے ہمیشہ ان کا معمول ہے۔ فکتب الیہ عمر، حضرت عمر نے ان کو خط لکھا، اقبل و اقبل بہم معک، تو بیا ان کو بھی لے کر آ، تو بھی آ ان کو بھی لے کے آ۔ فاقبلا، تو وہ آدمی آیا جس نے خط لکھا تھا اور ان کو لے کے آیا۔ وقال عمر للبواب، حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جو چوکی دار تھا دروازے پر اس سے کہا، اعد لی صوتن، میرا چابک لے کر آ، میرا ہنٹر لے گیا درا۔ فلما دخلوا علی عمر اقبل علی امیرہم ضربا بالصوت، جب وہ لوگ آئے حضرت عمر نے وہ درہ لے کے ان کا جو امیر تھا اس کی پٹائی کر دی۔ فقال یا عمر انا لسنا اولئک الذین، یعنی اولئک قوم یاتون من قبل المشرق، اس آدمی کا ہے مومن, میں ان میں سے نہیں ہوں, یعنی میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو مشرق سے آئے ہیں, کیونکہ فتنہ کہاں سے آئے گا, حدیث میں ہے مشرق سے آئے گا, یعنی میں بدعتیوں میں سے نہیں ہوں. تو حضرت عمر نے ڈانٹا ان لوگوں کو, ابن ابی شیبہ نے اس کو روایت کیا ہے. تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف اجتماعی دعا کے لیے جمع ہونا یہ اسلام میں نہیں ہے. اسی طرح سے بیسویں غلطی ہے کہ بعض لوگ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں, یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے. فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعاؤں کی پابندی کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جو کوئی ایسا عمل کرے جو کرنے کے لیے ہم نے نہیں کہا وہ رد ہو جائے گا. تو یہ بدعت ہے, اور بدعت سیئہ ہے, بری بدعت ہے, اور بدعت حسنہ نام کی کوئی بدعت اسلام میں جائز نہیں ہے. ہر بدعت بری ہوتی ہے. اس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا, بخاری نے تعلیقاً اس روایت کو نقل کیا ہے. تو یہ کچھ غلطیاں تھیں جو عام طور سے لوگ دعا کے سلسلے میں کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان غلطیوں سے بچنے کی, اور اللہ تعالی سے سنت کے مطابق دعا کرنے کی, گڑ گڑا کر اور صحیح الفاظ کے ساتھ دعا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.